الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم قال تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماز الى يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درشی پڑھ لیتے ہیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة انتهائي قابل صد احترام حضرات اساتذہ کرام علماء ملت قابل قدر طلباء عزام عزیز بچوں اور عزیز طالبات مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے آپ کے جذبات بھی ملحوظ خاطر ہیں اور آج واقعی میں بہت تھک گیا کئی تقاریر کئی مقامات پر کئی جگہ جانا ہوا اور میرے پاؤں چونکہ زخمی ہیں تو ورم اور خوب سوجے ہوئے ہیں گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کر اب آدمی جب بیٹھے یا لیٹ جائے تو پھر تو ٹھیک ہو جاتے ہیں بس سوج جاتے ہیں تو اس لیے میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں وارث کا کام ہوتا ہے اپنے مورث کی چھوڑی ہوئی امانت جائیداد اور سرمایہ کی حفاظت کریں انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ان کی چھوڑی ہوئی امانت ان کی دولت اور سرمایہ کیا ہے دین ہے دین کی حفاظت علماء کرام نے کرنا ہوتی ہے دین کی اقدار دین کی ایک ایک جز اور ایک ایک حصے کی حفاظت وہی شخص کر سکتا ہے جس میں حفاظت کرنے کی صلاحیت ہو آپ بتلائیں اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں کلاشن کوف تھما کر اسے یہ کہا جائے کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو کر اس بینک کی حفاظت کریں لیکن اس آدمی کو کلاشن کوف چلانا ہی نہ آتی ہو تو بس پھر وہ بینک کی حفاظت تو کیا کرے گا اپنا ہی نقصان کر لے گا کسی چیز کے محافظ کے لیے ضروری ہے کہ اسے حفاظت کرنے کے آداب اور انداز آتے ہوں اور اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز کی ضرورت ہے کہ محافظ امین ہو، دیانت دار ہو۔ بھئی اگر آپ دودھ کی راکھی بلے کو بٹھا دیں گے تو خوب راکھی ہوگی نا، بھئی خیال رکھنا دودھ پڑا ہے، بلا صاحب اس کی حفاظت کرنا۔ وہ کہتا ہے جی بالکل حفاظت ہوگی، صبح کو آئیں گے تو پیالہ خالی ہوگا۔ کسی خائن چور کو اگر آپ خزانے کا محافظ بنا دیں گے تو وہ اس کا وہی حال کرے گا جو نواز شریف نے پاکستان کے خزانے کا کیا۔ تو محافظ کے لیے امین دیانت دار ہونا ضروری ہے تاکہ وہ حفاظت کرے، خود ہاتھ صاف نہ کرے۔ آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں عالم بننے کے لیے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہے اس کا محافظ بننے کے لیے۔ اور وراثت نبوت پر اگر کوئی شب خون مارنا چاہے تو اس ڈاکو لٹیرے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ ہی دین کی اقدار کو پامال کرنے لگ جائیں، آپ ہی دین کے تقاضوں کو، دین کے تقاضوں کی تکمیل کی بجائے تردید کرنے لگ جائیں، آپ ہی شاعر اسلام کو مٹانے لگ جائیں، آپ ہی دین کے مطالبات کو مسترد کرنے لگ جائیں، آپ ہی دین کی تعلیمات سے منہ پھیرنے لگ جائیں، آپ ہی دین کی بتلائی ہوئی باتوں کا عملاً انکار کرنے لگ جائیں تو حفاظت ہو جائے گی۔ تو آئی بات جہاد کی، جہاد کریں گے؟ ہاں تیار اشیار ہیں، سپاہ صحابہ بھی جہاد کر رہی ہے۔ لو آج میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی آپ کے ذوق کے مطابق گفتگو علمی سی کرنا، کھڑے ہو ہی جانے آپ مجھے پورے دن نظر نہیں آتے۔ قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، بس توجہ سے میری بات سننا۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے بھی جہاد کریں اور آپ منافقوں سے بھی جہاد کریں، اور جہاد پوری شدت کے ساتھ ہونا چاہیے، پورے غصے کے ساتھ، جوش کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جہاد کرتے وقت نرمی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں کتنے گروہوں سے جہاد کا حکم دیا گیا؟ دو۔ نمبر ایک کفار، نمبر دو منافق۔ اہل علم کا طبقہ ہے، اجتماع ہے، آپ سے سوال کیا جائے تو یقیناً آپ جواب دیں گے کہ 10 سال مدینہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جہاد کیا، بنفس نفیس آپ جن جن غزوات میں شریک ہوئے، بلکہ غزوہ کہتے ہی اسے ہیں جس میں آپ شریک ہوئے، ان کی تعداد 27 سے 29 تک ہے۔ اور اگر میں پوچھوں کہ کوئی ایک واقعہ بتلاؤ تو آپ کہیں گے ایک کیا ہے، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، حدیبیہ ہے، تبوک ہے، بے شمار بات ہیں۔ کفار سے جہاد 29 مرتبہ، 27 مرتبہ، 10 سالوں میں، یعنی ہر 4 مہینے کے بعد ہوا۔ وقت آپ کو یاد ہے، جگہ آپ کو یاد ہے، اس جہاد کی تفصیلات آپ کے علم میں ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا کی تعمیل میں کفار سے جہاد کیا ہے، حکم رب کی تعمیل میں آپ نے منافقوں سے بھی جہاد کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو اگر کیا ہے، مجھے ایک میدان بتائیں کہ کس میدان میں کیا ہے، کس میدان میں حضور نے کہا منافقوں سے جہاد کیا ہے۔
احد، بدر، خندق، حنین، تبوک، یہ سارے میدان تو آپ بتائیں گے، لیکن منافقوں سے جہاد کس میدان میں ہوا ہے؟ کسی میدان کا نام یاد ہے؟ ہے یاد؟ آپ نہیں بتلا سکتے؟ تو کیا پھر میں یہ کہہ دوں کہ آپ نے منافقوں سے جہاد نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے جہاد کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو میدان بتلائیے، بتلائیے کہ کون سا میدان ہے، کتنی افواج منافقوں کی تھی، کتنی افواج مسلمانوں کی تھی، کتنے منافق قتل ہوئے، کیسے شکست ہوئی منافقوں سے، کون سا مال غنیمت چھینا گیا، کہاں تقسیم ہوا، کتنے منافق قیدی کیے گئے؟ یقیناً طلباء کرام میں سے جنہوں نے میری تقریریں اس عنوان پر سنی ہوں گی ان کو تو اس کا جواب معلوم ہے، لیکن عام طور پر یہ بات ہے یا نہیں ہے کہ کوئی بھی میدان ہمیں یاد نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے تو سپاہ صحابہ کا کار سمجھ میں آ جائے گا. منافقوں سے جہاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، میدان ہمیں یاد نہیں. کیوں یاد نہیں؟ کہ ہم نے منافقوں سے جہاد ایک عرصہ سے ترک کر رکھا تھا، تو ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ حضور نے منافقوں سے جہاد کہاں کیا اور کیسے کیا. بھئی کافروں سے جہاد آپ نے تلوار کا کیا، منافقوں سے جہاد آپ نے دلائل سے کیا. منافقوں سے جہاد کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے منافقت کا جو پردہ، جو لبادہ اوڑھ رکھا ہے، جو ماسک اپنے چہرے پر منافقت کا چڑھا رکھا ہے، اس ماسک کو اتارنا، منافقت کے پردے کو چاک کرنا، اس کی حقیقت کو مسلمانوں کے سامنے عیاں کرنا، منافقوں کو مسلمانوں کی صفوں سے نکال کے باہر کھڑا کر دینا، یہ منافقوں سے جہاد ہے. یہ منافقوں سے جہاد ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے، پہلے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، الجہاد ماضن، جہاد قیامت تک جاری. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ قیامت تک کافر رہیں گے، قیامت تک کافر. جب کافر ہی نہ ہوں تو کسی نہ جہاد ہوئے گا، پھر آپس میں شروع ہو جائیں گے نا. بے قیامت تک کافر رہیں گے تو قیامت تک منافق بھی رہیں گے. جب قیامت تک کافروں سے جہاد رہے گا تو قیامت تک منافقوں سے بھی جہاد رہے گا. ابو جہل کی اولاد تو ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم اس سے جہاد کر رہے ہیں، لیکن عبداللہ بن ابئی کی اولاد ہمیں نظر نہیں آ رہی، تب ہم اس کے لیے اس کے ساتھ جہاد نہیں کر رہے. میرا دعویٰ ہے کہ جس طرح جوتی جوتی کے ساتھ ملتی ہے ابن ابئی کی اولاد اور شیعت اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہی ملتی ہے. جو کیفیت و حالت اور جو اوصاف و کردار و احوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن ابئی راس المنافقین اور اس کی پارٹی کا تھا، آج بھی اس کی ذریت رافضیت کی شکل میں موجود ہے. جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد ابن ابئی کی اولاد سے کیا تھا، اسی انداز میں آج بھی رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے منافقوں سے جہاد جاری رہنا چاہیے. ٹھہریے، اب جہاد آپ نے کیسے کیا؟ عبداللہ بن ابئی کی پارٹی سے آپ نے کبھی تلوار کا جہاد نہیں کیا، تلوار کا جہاد نہیں کیا، بلکہ ان کی حقیقت کو اجاگر کیا. کیا مطلب؟ وہ کہتے تھے ہم مومن ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. ابن ابئی اور اس کی پارٹی کہتی تھی ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، بلکہ کہتے تھے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں. اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ، رسول کریم کی رسالت کی گواہی کا اعلان، آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ. يُرَاؤُونَ النَّاس وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاس. نماز کی باری آئی تو دکھلانے کے لیے نماز بھی پڑھ گئے، حج کی باری آئی تو حج بھی کر گئے، جہاد کی باری آئی تو احد کے میدان تک بھی چلے گئے، میدان میں منافق کو دیکھیے، اللہ پر ایمان لانے کی باری آئی کہنے لگے آمنا باللہ، آخرت پر ایمان لانے کی باری آئی کہا وہ بالیوم الآخر، رسول رکیم کی رسالت کی گواہی کی باری آئی کہا نشہد انک لرسول اللہ، نماز پڑھنے کی باری آئی قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا، حج کرنے کی باری آئی تو ساتھ چلے گئے، جہاد کی باری آئی تو وہ تک ساتھ چلے گئے، ہر ہر مرحلے پر منافق مومن کے ساتھ ساتھ کھڑا ہے، دعوی ایمان کر رہا ہے، اپنے آپ کو مومن شو کر رہا ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ منافقوں سے جنگ یہ ہے، منافقوں سے لڑائی یہ ہے کہ ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واشگاف کر دو، ان کے چہرے سے پردے ہٹا دو. قرآن سب سے پہلے تو اس سوال کا جواب دیتا ہے جو سوال دنیا آج کہتی ہے، لو جی وہ اللہ نو من دن، رسول نو من دن، آخرت تے ایمان رکھ دیں، نماز پڑھ دیں، روزہ رکھ دیں، حج کر دیں، زکات کر دیں، تو سام پھر بھی انہوں نے مومن نہیں مانتے. یہ بات تو قرآن نے کہہ دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ. فرمایا وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن میں رب کہتا ہوں وہ پھر بھی مومن
نہیں،
وہ پھر بھی مومن
نہیں.
وہ کہتے ہیں ہم رسول کریم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں رب کہتا ہوں یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں رب کہتا ہوں. ایک چلو سواری کر لے، تھوڑی سی عام میں بیداری پیدا ہو جائے. 28 پارہ سورہ منافقون کا آغاز ہے، اذا جاک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافقوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے. منافقوں کی یہ گواہی سچی تھی یا جھوٹی تھی؟ ایک بات کرو، حضور اللہ کے رسول نہیں تھے تو گواہی جھوٹی یا سچی؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے. منافقوں کی یہ گواہی سچی یا جھوٹی؟ جمہوریت پر فیصلہ کریں، حضور اللہ کے رسول تھے یا نہیں تھے، نبی تھے یا نہیں تھے، تو یہی تو وہ گواہی دے رہے ہیں. اب گواہی دینا سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ سچی. کیا بھائی، سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ زور سے کہو، سچ کہا. اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں جھوٹ کا، میں گواہی دیتا ہوں جھوٹ کا. حل کیا نکلا؟ حل یہ نکلا کہ جب کسی آدمی کے دل کے عقیدے میں دل کا عقیدہ اور ہو، جس کی باطن میں بات اور ہو، زبان کی بات اور ہو، تو جس کے دل کی بات زبان کی بات سے مختلف ہو، وہ زبان سے لاکھ بات کہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. مختصر سی، اب قرآن کہتا ہے کہ منافقوں سے جنگ یہ ہے کہ ان کے پردے چاک کرو، ان کی حقیقتوں سے مسلمانوں کو آگاہ کرو. منافقوں کی نشانی یہ ہے، فرمایا اللہ پر ایمان لانے کی بات کریں گے، رسول پر ایمان لانے کی بات کریں گے، رسول کی رسالت کی گواہی دیں گے، آخرت پر ایمان لانے کی بات کریں گے، اپنے ایمان کے دعوے کرنے کی بات کریں گے، لیکن فرمایا قرآن کہتا ہے کہ یہ پھر بھی مومن نہیں ہیں. اب اللہ، وہ کون سا ایسا ہمارے پاس اصول، ضابطہ، پہچان یا پرخ کا ہمارے پاس کوئی ایسی کسوٹی ہو کہ ہم جانچ سکیں کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے، ہم کیسے پرکھیں؟ اللہ فرماتے ہیں منافقوں کو یہ مت کہو کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یہ سوال ہی نہ کرو کہ آخرت پر ایمان لاؤ، یہ مت کہو کہ نماز پڑھو، یہ مت کہو کہ حضور کی رسالت کی گواہی دو، بلکہ منافقوں سے کہو ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. منافق سے جہاد یہ ہے کہ منافق کے سامنے ذکر صحابہ کا کرو، منافق کے سامنے بات صحابہ کی چھیڑو. جب صحابہ کی بات منافق کے سامنے آئے گی تو وہ منافق جو اللہ رسول آخرت پر ایمان لانے کے دعوے کرتا تھا، جو نماز پڑھ لیتا تھا، زکات دے دیتا تھا، اب وہ بات آئے گی کہ منافق صحابہ کا نام سنے گا تو بھاگ جائے گا. صحابہ والا نقطہ یا دوسرے لفظ میں صحابہ والا دروازہ ایسا ہے کہ منافق اس دروازے پہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. اس دروازے پہ کھڑا لو میں آپ کو ایک بڑی آسان سی دلیل دیتا ہوں. عام میں سے جن حضرات نے عمرہ یا حج کیا ہاتھ کھڑا کریں. جنہوں نے عمرہ یا حج کیا ذرا اونچا ہاتھ کھڑا کر دیں. ماشاءاللہ ہیں چار پانچ ساتھی ہیں. چلو میرے تو اعتبار کر لو میں بھی کیتا ہویا. پاکستان سے ایک منافق ایک مومن دونوں چلے عمرہ کرنے کے لیے. مومن نے احرام باندھا منافق نے بھی باندھا. مومن نے تلبیہ پڑھا منافق نے بھی پڑھا. جہاز پہ بیٹھے مومن بھی مکہ میں پہنچا منافق بھی پہنچا. مومن نے بھی طواف کیا منافق نے بھی کیا. مومن نے صفا مروہ کی صحیح کی منافق نے بھی کی. حج کا موسم تھا مومن بھی عرفات میں گیا منافق بھی چلا گیا. واپس آئے مینا منار عرفات سے واپس آئے جہاں مومن وہاں منافق جہاں مومن وہاں منافق. یہاں کے مناسک پورے ہوئے تو دونوں مدینہ چلے گئے. تو دونوں مدینہ چلے گئے. مومن ریاض الجنہ میں منافق ریاض الجنہ میں. مومن مسجد نبوی میں منافق ریاض مسجد نبوی میں. مومن نے محراب رسول کے پاس نفل پڑے منافق نے محراب رسول کے پاس نفل پڑے. یا اللہ جو کچھ مومن کر رہا ہے وہی کچھ منافق کر رہا ہے. پاکستان سے چلے سعودیہ پہنچے مکہ سے چلے مدینہ پہنچے. جو مومن کرے وہ منافق کرے پہچان کیسے ہوگی. جو مومن کرے منافق کرے پہچان کیسے ہوگی. اللہ نے فرمایا آگے چلو. چلتے چلتے ریاض الجنہ سے ہوتے محراب رسول سے ہوتے ہوئے ممبر رسول سے ہوتے ہوئے اب چلے ہیں رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. مومن رسول عربی کے سامنے پہنچا منافق رسول عربی کے پاس پہنچا. یہاں تک کہ مومن نے سلام پڑا منافق نے سلام پڑا. اب مومن نے قدم آگے بڑھایا منافق نے قدم پیچھے ہٹایا. صحیح کہہ رہا ہوں. اب مومن نے قدم منافق نے قدم کہاں. جب باری آئی صحابہ کی جب باری آئی صدیق اکبر کی جب باری آئی فاروق اعظم پر سلام پڑھنے کی. اگر کوئی شخص پاکستان سے تیرے ساتھ چلے چلتا چلے چلتا چلے بارگاہ نبوت میں سلام پڑھ کے صدیق و فاروق کی بارگاہ میں حاضری دے دے مومن سمجھ بھاگ جائے منافق سمجھ. فرمایا ان منافقوں سے ان منافقوں کے سامنے بات چھیڑو صحابہ کی. بھائی حضرت محتمم صاحب فرما رہے ہیں اب یہ بھی آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ نعرے نہ لگائیں خاموشی سے سنیں. تو اب کسی شخص کو نعرے کی اجازت نہیں. تو منافق کو پرکھنا کہاں ہے صحابہ پر. اور آپ حیران ہوں گے منافقوں کو جتنی تکلیف صحابہ سے ہے اتنی تکلیف حضور کے دور میں اور آج بھی ان کو کسی سے نہیں کسی سے نہیں. کسی منافق سے پوچھو کہ تو نے پوری زندگی میں کبھی 100 مرتبہ بھی فرعون پہ لعنت کی جائے گا نہیں. کبھی ابو جہل پہ لعنت کی نہیں. کبھی عتبہ شہبہ ابو لہب پہ لعنت کی نہیں. بھائی صبح شام لعنت کس پہ کرتا ہے. تو جواب آئے گا صحابہ پہ. آپ دیکھیے کہ کسی بھی مشرک نے اور چھوڑیے منافق تو اتنا گھٹیا درجے کا انسان ہوتا ہے. مشرکوں نے جو کام نہ کیا تلوار لے کر مشرک پیغمبر عربی کے مقابلے میں آئے. مشرکوں نے مقابلے کیے شکست کھائی دکھ اٹھائے واپس پلٹے پتھر مارے راستے روکے. مشرکین مکہ نے سب کچھ کیا مگر ایک کام مشرکین مکہ بھی نہ کر سکے جو منافق کر گئے. کیا مکہ کے مشرکوں نے بھی پیغمبر کے حرم پہ الزام نہیں لگایا. مکہ کے مشرکوں نے بھی رسول عربی کی ازواج مطہرات پہ آوازیں نہیں کسے. پیغمبر کی ازواج پہ تہمت نہیں لگائی. دنیا میں بات قوم مدینے کے وہ منافق تھے یا آج کے راضی ہیں جنہوں نے اس دور میں بھی ہر میں پیغمبر پہ تہمت لگائی آج بھی ہر میں پیغمبر پہ تہمت لگا رہے ہیں. اور منافقوں کی ہمیشہ خواہش یہ رہی کہ رسول اور صحابہ کو جدا کر دیں. نبوت اور صحابہ میں جدائی پیدا کر دیں. ہم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی یلفظوا. منافقوں نے کہا صحابہ پہ خرچ نہ کرو تاکہ حضور کو چھوڑ کر بھاگ جائیں, تاکہ حضور کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. منافقوں کی اول روز سے خواہش رہی نبی اور صحابہ میں جدائی ہو, اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کی ہر دور میں یہ خواہش رہی, کوشش رہی کہ نبی اور رسول ایک رہیں, نبی اور صحابہ, نبی اور صحابہ. منافق چاہتے تھے نبی اور صحابہ جدا ہوں, مومن اور خدا یہ چاہتا تھا نبی اور صحابہ یکجا رہیں. منافق آج بھی اس پریشانی میں مبتلا ہے. ہاں ہاں کیوں صحابہ حضور کے ساتھ سو گئے؟ تبلیغی نصاب فضائل درود شریف میں وہ واقعہ پڑھ کر دیکھیے. آج سے 600-700 سال پہلے ایرانیوں نے کوشش کی شریف مکہ کو اس قدر رشوت دی, اسے آمادہ کر لیا کہ ہم رات کو رسول کے پاس جا کر جو ہمارے مقاصد ہیں ہم اس کی تکمیل چاہیں گے, ہمارے راستے میں روڈے نہ اٹکائے جائیں, ہمیں روکا نہ جائے. 40 آدمی شاکی نماز کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں پھاوڑے کدالیں اور زمین کھودنے والے حالات ہیں. اس نیت کے ساتھ گئے کہ رسول عربی سے ابوبکر عمر کو جدا کر دیں, زمین سخت ہو جاتی ہے, 40 کے 40 غرق ہو جاتے ہیں. اس دور کے منافقوں کی کوشش بھی رہی کہ رسول اور صحابہ میں جدائی ہو, آج کے دور کے منافقوں کی بھی کوشش یہ ہے کہ رسول اور صحابہ میں جدائی ہو. لیکن رسول اور صحابہ میں جدائی اس وقت بھی نہ ہوئی, آج بھی نہیں ہو سکتی. ایک اور بات سن لیجئے, مسلمانوں میں کتنے طبقے ہیں؟ پہلے دور میں دیکھیے حنبلی, حنفی, شافی, مالکی, اب دیکھ لیجئے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, یہ تو پاکستان میں ہیں لیکن نام مختلف ہیں. ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ جگہ جہاں جا کر نماز ادا کرنی ہے, وہ جگہ جہاں جا کر سجدہ کرنا ہے, با جماعت نماز پڑھنی ہے, اس جگہ کا نام بریلوی کی عبادت گاہ کا نام, دیوبندی کی عبادت گاہ کا نام, حنفی کی عبادت گاہ کا نام, شافی کی عبادت گاہ کا نام. اول روز سے مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام مسجد. منافق وہ پہلا طبقہ تھا جنہوں نے مسجد کے مقابلے میں دوسری چیز بنائی, کیوں بنائی؟ تاکہ مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جائے, تکلیف پہنچائی جائے, مسلمانوں کو پریشان کیا جائے. ایک طبقہ وہاں دنیا میں اس وقت تھا جنہوں نے مسجد نبوی کے مقابلے میں مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے الگ عبادت خانہ بنایا. جتنے مسلمان ہیں ان کا عبادت خانہ آج بھی مسجد ہے, اور جو اس دور کے منافقوں کے جانشین ہیں آج بھی ان کے عبادت خانے کا نام مسجد تو جس طرح جوتی جوتی کے ساتھ ملتی ہے, آج کا شیعہ منافقین مدینہ سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اب دیکھیں ہر چیز ملتی ہے, کسی چیز میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جب یہ ہو اور منافقوں کی علامات کے ذریعے سے ان کے غیظ و غضب, بغض اور کینہ جو صحابہ کے بارے میں ہیں, وہ ساری چیزیں جب تشت ادبام ہو جائیں تو پھر ایک وقت آیا تھا. آپ اساتذہ کرام سے پوچھ سکتے ہیں جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا او فلاں شخص اٹھ کھڑا ہو, تو منافق ہے میری مسجد سے نکل جا, فلاں شخص کھڑا ہو منافق ہے میری مسجد سے نکل جا, فلاں شخص کھڑا ہو منافق ہے میری مسجد سے نکل جا, فلاں شخص کھڑا ہو منافق ہے میری مسجد سے نکل جا. تو یہ سنت رسول ہے, جہاد منافقوں سے یہ ہے کہ منافقوں کے حقائق کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے, منافقت کا پردہ چاک کر کے, حقیقت کو آشکارا کر کے منافقوں کو مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکال دینا, منافقوں کو مسلمانوں سے جدا کر دینا, یہ منافقوں سے جہاد ہے اور سنت رسول ہے. یہ منافقوں سے جہاد ہے اور سنت ہے. اوئے جلدی آ, اچھا بیٹھ کے کھانا کھا.
کبھی کسی نے کہا سرکار تشریف لائیں ہے، ہماری عزت افزائی کریں، ہمارے گھر کو رونق بخشیں، محبت سے پیار سے دعوت دیتے ہیں. جب باہر سے کسی کو بلانا ہو تو پیار سے، اور جب چور ڈاکو کو گھر سے نکالنا ہو تو پھر کہیں گے سرکار مہربانی کر کے باہر تشریف لے جائیں. اور کہتا میں نہیں جاتا، میں تو گھر کا مالک ہوں، تم باہر نکلو، میں تو گھر کا مالک ہوں. جناب آپ کا بڑا احترام ہے، مہربانی فرمائیے، پیار محبت سے اخلاق سے مان جائیے، گھر سے باہر چلے جائیے. وہ کہتا میں تو گھر کا مالک ہوں. کہتا اچھا، کان پکڑو اس کا. اور نکل رہا نہیں نکل رہا، کان پکڑیے، دھکا دیجئے، پیچھے سے ماریے پاؤں، دیکھیں مار جاتا نہیں جاتا. اور یہاں بات اخرج والی ہے، یہاں بات ادو والی نہیں ہے. اس لیے کہ منافقوں سے جہاد کا ایک انداز یہ ہے، فلاں شخص منافق ہے، اور فلاں شخص اٹھ میری مسجد سے باہر نکل، یہ منافقوں سے جہاد ہے. تو اب قیامت تک یہ جہاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلے تو منافق کی منافقت کا پردہ چاک کرو، منافقت کی حقیقت کو دنیا کے سامنے واشگاف کرو، اور جب پردہ ہو جائے چاک تے مارو کافر دا نعرہ کر دیو باہر ہیں. اور باہر نکالنے کے لیے تو دھکا دینا ہی پڑے گا نا، تو نعرہ تو لگانا پڑے گا. اس لیے میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں، یہاں دعوت والی بات نہیں ہے، یہاں اخرج والی بات ہے. دعوت لئی نرمی ہندی ہے، اخرج لئی نرمی نہیں ہندی، سمجھ گئے؟ تو نکال رہے ہیں منافقوں سے جہاد یہی ہے کہ ان کے حقائق کو آشکارا کر کے مسلمانوں کی صفوں سے. میں کہہ رہا ہوں نہیں کرنا بعد میں، ابھی ٹھہرے کرنا بعد میں، ابھی تو میں سمجھا رہا ہوں. یہ کچھ نقطے ہیں جو ہمیں تجربے کے بعد حاصل ہوئے ہیں، آپ نے کرنے بعد میں آیا. پہلی بات بھئی، یہ اکھاڑے میں پہلوان زور آزمائی کرتے ہیں، کچھ انہوں دے پٹھے بنتے ہیں، اے فلاں دا پٹھا، اے فلاں دا پٹھا، شاگرد ہوتے ہیں، وہ بھی زور آزمائی کرنے لگ جاتے ہیں. اب پہلے دن ہی ایک بچہ شامل ہو، پٹھا بنے کسی پہلوان کا، اور کہو میری پہلوان کچھ نہیں کرا دیو، کہیں گے جناب کچھ دن ٹریننگ کرو، ورزش وغیرہ کرو، ایکسرسائز کرو، ڈنڈ بیٹھ کر لاؤ، اور جناب ایستا جس دن جناب اس قابل ہو گئے پھر ان شاء اللہ اسی چھڑاوا گئے نہیں لگیا رہی. ابھی آپ ٹریننگ سینٹر میں ہیں، اس پر میری ابھی بات کرنی ہے، اس پر ابھی بات کرنی ہے. حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کب کرنا ہے، جب ٹریننگ پوری ہو گئی تب کرنا ہے. لیکن یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں نا، یہ آپ خود سمجھتے ہیں یہ کہاں کہاں آپ کو جواب دینے پڑتے ہیں. کہ منافقوں سے جہاد، سب سے کہو کہ جناب جہاد بالمنافقین کیا ہے، ہمیں یہ بتا دو. یا تو کوئی آدمی اس کے علاوہ منافقوں سے جہاد کا مجھے طریقہ بتلا دے، سنت رسول سے، قرآن کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے مجھے بتلائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے جہاد کیسے کیا، تاکہ ہم بھی ویسے کریں، ورنہ پھر میں جو کہہ رہا ہوں اسے غلط ثابت کریں. منافقوں سے جہاد یہ ہے، ان کی منافقت کا پردہ چاک کرنا ہے، اور مسلمانوں کی صفوں سے انہیں نکال کے صفاں تو باہر کڈنا، ایتھے ہی مارنا نہیں، اے بدبو کچ نہیں رکھنی، اے بدبو چوکے باہر سٹ دینی ہے، سمجھ گئے؟ یہ گندگی گھر میں نہیں رکھنی، اپنی مسجد کو ناپاک نہیں کرنا، باہر نکال دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر نکال دیا. چلو باہر نکال دیا جان چھوٹ گئی، نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ منافق تو وہ قوم ہے، قرآن نے مثال بتا دی منافق کے، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کوئی منافقوں سے مر جائے، کوئی صحابہ کے دشمنوں سے مر جائے تو جنازہ پڑھن لئی ایران جانا، جنازہ پڑھن لئی منافقوں کے اس جنازہ گاہ میں جانا کس نے روکا؟ یہ آیتیں کافروں کے لیے نہیں ہیں، کبھی کافروں کا بھی جنازہ ہوا ہے؟ کون سی وہ جماعت ہے جس کا جنازہ پڑھنے سے روکا گیا ہے؟ پیچھے ذکر منافقوں کا چلا رہا ہے. ولا تقم علی قبری، کون سی وہ جماعت ہے جس کی قبر پہ کھڑے ہونے سے روکا گیا؟ پاکستان کے لیڈران ایران میں جائیں، چادریں پھولوں کی چڑھائیں، قرآن کو نہ سمجھو، تمہاری مرضی ہے، ورنہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کی قبر پہ کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. کہنے لگے ٹھیک ہے جی، اسی جنازہ بھی نہیں پڑھتے، قبراں تے بھی نہیں جاندے،
تعزیت کر لین دیو تعزیت چلو ایسو ہی دعا کر لینے قرآن کیا کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم چاہے تعزیت کرو چاہے نہ کرو چاہے پڑھ پڑھ قرآن بخشو چاہے ان کے لیے بڑے ذکر و اذکار کریں ورد و وظائف کریں ستر مرتبہ کملی والے آپ بھی دعا کریں تو میں بخشنے والا. تو جب حضور بھی منافقوں کے لیے دعا کریں تو اللہ نے منع فرمایا فرمایا ان کے لیے قبول نہیں تو ہوں کوئی مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کر اللہ میاں خمینی نو بخش دے ہیں دعا قبول ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے یہ باتیں کس کے لیے ہیں منافقوں کے لیے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا آپ نے فرمایا کس کا جنازہ ہے جواب دیا فلاں آدمی کا جنازہ ہے فرمایا لے جاؤ اسے تم پڑھ لو میں نہیں پڑھتا ہوں. عرض کیا اللہ کے رسول آپ نہیں پڑھیں گے تو ہم کون ہیں پڑھنے والے سبحان اللہ آپ نہ پڑھیں تو ہم پڑھ لیں. یہ کوئی چودہویں صدی یا پندرہویں صدی کی جماعت تو نہیں ہے کہ لیڈر ایک طرف جا رہا ہو جماعت دوسری طرف جا رہی ہو. آپ نہیں پڑھتے تو ہم بھی نہیں پڑھتے. پر ایک بات ارشاد فرما دیجئے کہ ہم نے اسے اپنے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا ہے ہم نے اسے اپنے ساتھ جہاد میں جاتے دیکھا ہے ہم نے اسے اپنے ساتھ نیکیاں کرتے دیکھا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری صفوں میں ہمارے درمیان میں تھا آج مر گیا ہے آپ جنازہ نہیں پڑھتے تو جرم کیا ہے. فرمایا انہ کان یبغض من عثمان یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا یہ میرے عثمان کا بغض اپنے سینے میں رکھتا تھا. جس کے سینے میں عثمان کا بغض ہے اس کا جنازہ جائز اور میں محمد اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار. رسول عربی کا منافقوں کے جنازے پڑھنے سے انکار کرنا ان کی قبروں پر کھڑے ہونے سے انکار کرنا اور ان کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھانے سے انکار کرنا ہی منافقوں سے جہاد ہے یہی منافقوں سے تو سو یہی منافقوں سے جہاد ہم نے کرنا ہے. کچھ جہاد طالب علمی میں کر لیں یعنی جنازہ نہ پڑھیں جے کوئی پڑھن جاوے تو ان بھی کہنا جنازہ تعزیت نہ کریں اگر کوئی کرنے جائے تو اس کو بھی بتا دیں مسئلہ یہ ہے ان کی تعزیت نہیں کرنی. اگر کوئی قبر پر کھڑے ہو جائے تو بتا دیں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کی قبر پہ بھی کھڑا ہونا نہیں. اب اگر کوئی آدمی کہے کیوں تو کہو ان کے ساتھ جہاد یہی ہے ان کے ساتھ جہاد یہی ہے. آخری بات کہ آج پوری دنیا میں جہاد مال کفار ہو رہا ہے اور سینکڑوں تنظیمیں کفار سے جہاد کر رہی ہیں لیکن منافقوں سے جہاد کرنے والی ایک ہی جماعت ہے منافقوں سے جہاد کرنے والی ایک ہی جماعت ہے بحثیت جماعت ایک ہی جماعت ہے پوری دنیا میں جو سنت رسول پہ عمل پیرا ہو کر منافقوں سے جہاد والی سنت کو پورا کر رہی ہے فرض کفایہ ادا کر رہی ہے اور یہ ہے سپاہ صحابہ الحمدللہ. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اب آئیں اگلی بات. آپ یہاں ہیں ان اداروں میں ہیں آپ سے میں کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاد مال منافقین آپ پوری جرت پوری تیاری اور ہمت کے ساتھ کر سکیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں جہاد مال کفار کے لیے شاید اس قدر علم کی ضرورت نہ ہو اس قدر تحقیق اور اس قدر آدمی کی معلومات کی ضرورت نہ ہو جس قدر جہاد مال منافقین کے لیے تحقیق اور علم کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے بے شمار دلائل ہیں. بہت سے ساتھی جو کبھی درس نظامی میں نہیں آئے وہ جہادی تنظیموں کے ساتھ جاتے ہیں کمال کر دیتے ہیں. ایک نوجوان کو آج سے 15 دن پہلے میں نے دیکھا تو وہ وہاں تعارف یہ کرایا مولانا اللہ بخش صاحب نے حضرت مولانا شفیق الرحمان درخواست مدظل العالی اللہ ان کو شفا عطا فرمائے آج ان کی عیادت کے لیے گئے تھے الحمدللہ حضرت کی صحت ٹھیک ہے. توبہ میں آج سے 12 دن پہلے ایک مدرسے کا افتتاح کیا اس کالونی کا نام ہے طالبان کالونی. تو وہاں حضرت نے خطاب کیا میری تقریر تھی انہوں نے کہا اب ہم آپ کے سامنے ایک ایسا شخص لاتے ہیں جو ایک دن بھی کسی مدرسے میں داخل نہیں ہوا اور جس نے کبھی قاعدہ بھی نہیں پڑھا لی با کا بھی اس کو پتا نہیں الف نو شاید کلی سمجھ رہا ہوگی لیکن اس نے ایک کام کیا ہے. بھی کیا کام کیا
کہ اس اکیلے شخص نے روس کے 17 جہاز گرا دیے. روس کے 17 جہاز گرا دیے اور پوری دنیا میں اس آدمی کا مثال ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں پھر وہ جناب آدمی کرا ہوئے تھے کہ السلام علیکم. ہم حیران ہو گئے. میں نے کہا کمال کی بات ہے. تو کیا ثابت ہوا کہ جہاد مع الکفار بغیر علمی تیاری کے بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. مگر جہاد مع المنافقین کے لیے علمی تیاری کی ضرورت ہے. میں نے کہیں کہا تھا, پھر میں کوشش بھی کرتا رہا لیکن مجھ سے نہ ہو سکا. میں کہتا ہوں قرآن پاک کی وہ آیات جن میں منافقوں کا تذکرہ ہے ان آیات کو ایک جگہ ترتیب سے لے لیجئے اور ان کے سامنے کہ منافق یہ بھی کرتے ہیں, منافق یہ بھی کرتے ہیں, منافقوں کی یہ بھی نشانی ہے, منافقوں کی یہ بھی نشانی ہے, منافقوں کا یہ بھی کردار ہے, منافقوں کا یہ بھی کردار ہے. قرآن کی روشنی میں ساری نشانیاں گن لیں. اگر ایک ایک نشانی آج کی شیعت میں نہ پائی جائے تو میرا گریبان پکڑ لیجیے. اور سیدھی بات ہے کہ جہاد قیامت تک جاری. یا تو مان لو جی بھائی منافقوں سے جہاد بس حضور کے دور میں ختم ہو گیا, مجھے ثابت کرو کہ حضور کے بعد منافقوں سے جہاد نہیں. اگر جہاد قیامت تک ہے تو منافق بھی قیامت تک رہیں گے اور منافقوں سے جہاد بھی قیامت تک رہے گا. اور منافقوں سے جہاد کے لیے علمی تیاری کی قرآن کے آپ کے پاس دلائل ہوں, حدیث رسول پر آپ کو کافی حد تک عبور ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات آپ کے سامنے ہوں, پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ منافق کون ہے اور آج کے دور کے منافق کون ہیں, اس دور کے منافقوں سے جنگ کیسے ہوئی, آج کے دور کے منافقوں سے جنگ کیسے کرنا ہے. تو بات اسی پر آتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العلماء ورثۃ ال علماء انبیاء کے وارث ہیں. دین عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے پاس اسی کیفیت اسی تفسیر اور حالت میں موجود ہے جس تفسیر کے ساتھ صحابہ اکرام کے کوئی کمی بیشی ہوئی ہے, کوئی خرد برد ہوئی ہے, کوئی رد و بدل ہوا ہے, نہیں ہوا نا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اکابر نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے. ہمارے اکابر نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا اور شریعت مطہرہ کی حفاظت کی, کسی کو اس میں رد و بدل کرنے کی نہ اجازت دی نہ کسی دشمن کو کامیاب ہونے کا موقع دیا. ان کی پوری زندگیاں جیلوں میں گزر گئیں, کسی نے اپنی زندگی کوڑوں کی نظر کر دی, کسی نے اپنی زندگی قلعہ کے حکومت خانوں میں گزار دی. جب بھی شریعت محمدی پر کوئی مشکل وقت پیش آئی, کوئی بھی فتنہ اٹھا, کسی انداز سے بھی دین عربی کے خلاف کوئی نہ کوئی جماعت کھڑی ہوئی, تو اصحاب رسول تو دین محمدی کے وارث علماء کرام میدان میں آئے اور دین کی حفاظت کی, دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کر دیا. دوستو آج وہ دین عربی کی امانت اپنے اساتذہ کرام سے آپ اور ہم وصول کر رہے ہیں, آپ اور ہم وصول کر رہے ہیں. اس امانت کو وصول کرتے ہوئے یہ بات ابھی سے اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ کہ ہم امانت لے بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی تو یاد رکھو یہ دینی ادارے امانت دیتے بھی ہیں, امانت کی حفاظت کرنے کا ڈھنگ بھی سکھاتے ہیں, امانت کی حفاظت کرنے کا ڈھنگ بھی سکھاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دین عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت وہی شخص کر سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے, جو خود اپنے آپ کو دین کا خادم سمجھے, جو خود دین کے تقاضوں کو پورا کرے اور دین اسلام کے جتنے شعائر ہیں ان کی پاسداری کرے, جو محافظ تو بنے اور دین عربی کی حفاظت کی ذمہ داری تو لے مگر دین عربی کی ایک ایک حد کو خود توڑے اور دین عربی کے ایک ایک شعار کو خود مٹانے کی کوشش کرے, ایسا شخص دین کا دشمن ہو سکتا ہے, دین کا پاسدار اور پاسبان ہو سکتا ہے. تو بس پھر آج سے یہ آپ اپنے دامن میں میری بات کو ڈال لیجئے, اپنے قلب و ذہن میں رکھ لیجئے
اگر آپ نے شریعت مطہرہ کا محافظ بننا ہے، رسول عربی کے دین کا وارث بننا ہے، اس کی پاسداری کرنا ہے، تو پھر سب سے پہلے عمل کا آغاز اپنی ذات سے کیجیے، عمل کا آغاز اپنی ذات سے کیجیے۔ بے شمار ایسی باتیں ہیں، اپنی سیرت، اپنا کردار، اپنی گفتگو، اپنی صورت اور اپنے اوصاف، اپنے حالات، پورے کے پورے دین اسلام کے تقاضوں اور تعلیمات کے مطابق اس سانچے میں ڈال لیجئے، تو انشاءاللہ آپ دین کے سچے وارث اور محافظ بن جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جان لیجئے کہ ہم بھی خدا نخواستہ اسی صف میں کھڑے ہوں گے جس صف میں دشمنان دین کھڑے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ دشمنان دین نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا ہوگا، ہم عملی طور پر کئی ساری چیزوں کے، تھوڑی چیزوں کے منکر ہوں گے، فرق کوئی نہیں ہوگا۔ اور بات جو میں نے خاص کرنی ہے وہ یہ ہے، جس علم پر عالم کا عمل نہ ہو یا جس عالم کا اپنے علم پر عمل نہ ہو، اس عالم کو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی مل کر رہتی ہے، آخرت میں تو رسوائی اس کا مقدر ہے۔ اور جو عالم اپنے علم پر عامل ہے، اپنے علم پر عامل ہے، ساری دنیا اس کی دشمن ہو جائے، اس عالم کو عزت، سرفرازی، عظمت اور دنیا کے دلوں میں اس کی محبت اور چاہت پیدا ہو کر رہتی ہے، دنیا بھر کے لوگ مل کر بھی اس کے خلاف پروپوگنڈے کا طوفان اٹھائیں، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پوری زندگی کوئی ایسی بات اپنے منہ سے مت نکالیں جس پر آپ کا اپنا عمل نہ ہو۔ جس بات پر عمل ہوگا، تھوڑا علم ہو، ساتھ عمل ہو، کام دے گا، فائدہ ہوگا، زیادہ علم ہو، عمل نہ ہو، نقصان دے گا، ہر موقع پر آپ کو ندامت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات طے کر لیجئے۔ اور دوسری بات، یہ دینی ادارے ہیں، یہ آپ کے لیے ٹریننگ سینٹر ہیں، یہاں آپ علم و عمل کے ہتھیار سے اپنے آپ کو مسلح کیجئے۔ جو عادات آپ ان دینی اداروں میں اپنا لیں گے، قبر کی دیواروں تک وہ عادات آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ اس دینی اداروں میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں، بخدا ہمارے اکابر نے ایسا نصاب مرتب کیا ہے کہ حضرت مولانا محمد شریف کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر طالب العلم اس نصاب کو سمجھ کر پڑھ لے، جبریل بھی آ کر اس سے بات کرنا چاہے اور اس کو جھٹلانا چاہے، تو جبریل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ کوئی ایسے دیوانے کی بڑھ نہیں ہے۔ آپ سے عرض کرتا ہوں، الحمدللہ، ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر کے طور پہ کہتا ہوں، ہم یہاں سے نکلے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور ان مدرسوں کے نالائق شاگرد ہیں۔ لائق میں سے نہیں، ہم نالائق ہی تھے، لیکن ہم جیسے نالائق باہر گئے ہیں تو کوئی بول نہیں سکتا، آپ جیسے لائق جائیں گے تو کسی کی بولنے کی ضرورت کی ہے؟ یہاں سے جو ہو کر گزر گئے، مجال ہے کوئی اسمبلیوں میں، کوئی میٹنگوں میں، کوئی اجلاسوں میں ہمارے علماء کے سامنے بات کر سکے، حیران ہو جاتے ہیں جب گفتگو ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ آپ کی معلومات، یہ آپ کے علم کی گہرائی، یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے چٹائیوں پہ بیٹھ کر یہ کچھ سیکھا ہے جو تمہیں کرسیوں پہ بیٹھ کے حاصل نہیں ہوا۔ یہاں سے سیکھیے، یہاں سے آپ کو جو ہیرے موتی جواہرات مل رہے ہیں، بخدا یہ شاہوں کے خزینوں میں نہیں ہیں، نہیں ہے وہاں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہاں سے اپنے دامنوں کو بھر لیجئے۔ لیکن اگر خالی دامن گئے تو پھر آپ لاکھ کہیں میرے پاس بہت ہیرے ہیں، سننے والوں کو چند منٹ میں بات پتہ لگ جائے یہ ساڈا جوسوی ہے، یہ ساڈا جوسوی ہے۔ اب یہ بھی ایک لطیفہ ہے، چلو چھوڑے اس کو۔ مطلب ہے کہ جہالت زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہتی۔ بعد لوگ بڑے جبہ اور دستار میں آتے ہیں، السلام علیکم، ہمارے اوپر روپ تاری ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے علامہ ہو گئے، وعلیکم السلام، تشریف رکھتی ہے، کہاں سے آئے؟ جی ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ بلکہ کہیں گے ہم راول پنڈی سے تشریف لائے ہیں۔ جب اتنا کہیں گے پتہ چل جائے گا کہ حضرت کیا ہے۔ السلام علیکم مولانا میں کراچی سے تشریف لایا ہوں. میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی ہے سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہے. جہالت چھپی نہیں رہتی, بہت جلد ظاہر ہو جاتی ہے, اور علم بھی چھپا نہیں رہتا, علم بھی چھپا نہیں رہتا, پتا چل جاتا ہے کہ یہاں علم ہے اور یہاں جہالت ہے. آپ نے اس دینی اداروں سے جب باہر آنا ہے تو فتنے منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر روز نئے فتنے, نئے رنگ میں, نئے انداز میں. کوئی آپ سے کہے گا آپ کو معاشی حالت کیسے درست کرنا ہے, ملک کی اقتصادیات کا آپ مطالعہ رکھتے ہیں, آپ بینکاری کے نظام کا مطالعہ رکھتے ہیں, آپ فلاں رکھتے ہیں فلاں رکھتے ہیں, آپ سے اتنا بڑا سوال کریں گے, حقیقت یہ ہوگی کہ ان کو تو سوال بھی کرنا نہیں آتا, ان کی معلومات تو آپ سے بھی صفر ہوں گی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, شرط یہ ہے کہ آپ تیاری کر کے آئیے, آپ علم کے ساتھ عمل کے میدان میں ترقی کر کے آئیے. کوئی آپ کے سامنے انشاءاللہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, بات بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, آپ ان دینی اداروں میں خوب پڑھیں. اور پھر میں کہتا ہوں اور کسی دوسرے دی تقریر سنن دی ضرورت کی ہے, آپ ہی ادھر دے بن جاؤ. ویسے میں آپ کو بتاؤں, میری اپنی عادت تھی, میں کچھ زیادہ نہیں جاتا تھا. میں کیا کرتا تھا کہ بھائی ان کی تقریریں سننے کی ضرورت کیا ہے, ہم خود کیوں نہ کر لیں, ویسی ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا. تو آپ کو میری تقریر سننے کی ضرورت کیا ہے, آپ مجھ سے زیادہ عالم ہیں, مجھ سے اچھا بول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں برسائے مولانا حق نواز شہید کی قبر پر, کہو آمین. اسی طالب علم ہوندے سی, ساڈے دور دے خطیب بڑی خوبصورت آوازیں, بڑے لے اور ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتے اور اشعار پڑھتے, بڑے خوبصورت اور جناب خوش گلو, اور اس طرح بڑی سجاوٹ اور میک اپ کر کے اور خوشبو لگا کر کرسی پہ بیٹھنا, کہ کیا بات ہے, جیسے باغ بہارا ہوں. اور جناب ایسی لچھے دار مسجع مکفہ گفتگو کہ انسان کی عقل حیران ہو جائے. میں سوچتا تھا اعظم تارک, نہ تیرا کوئی گلا, نہ تیری کوئی عقل, نہ تیری کوئی شکل, تینو کس پوچھنا ہے, تجھے کوئی پوچھتا ہے اس میدان میں, نہ ہماری آواز, آواز کا تو یہ عالم تھا, اب تو کچھ اچھی ہو گئی ہے, وہ بھی مجھے ہی شاید لگ رہی ہو. مجھے بچپن میں شوق تھا نعت پڑھنے کا, اپنے گاؤں میں نعتیں پڑھتے تھے. میرے استاد کہتے تیری بھی کوئی آواز ہے, ایویں سپیکر خراب کرتا رہنا. میری کوئی بھی تعریف نہیں کرتا تھا. ایک واحد میری امی جان تھی جو کہتی تھی میرا پتر جب نعت پڑھتا ہے ادا لگ رہا ہے جو میں شیر دھاڑتا ہے. ہاں شیر ہی دھاڑتا سی, بلبل نہیں چہکتی تھی. تو ایک میری امی صاحبہ کہتی تھی تو بہت اچھی نعت پڑھتا ہے, ورنہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تو اچھی نعت پڑھتا ہے. تو وہ احساس میرے اوپر غالب تھا کہ یار آواز ووز بھی کوئی شے نہیں, شکل عقل بھی کوئی نہیں ہے جی, کوئی اشعار لطائف بھی نہیں آتے, تو بنے گا کی ساڈا کی بنے گا, ساڈا کی بنے گا بھی ایک لطیفہ ہے. وہ جیل میں گئے, ہمارے ساتھ ایک دوسرا بھی آ گیا, وہ ایک ہمارے ساتھیوں نے وہاں ہمارے لیے مظاہرہ کیا, جب پولیس پکڑنے لگی تو دوسرے بھی پکڑے گئے, کہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, ٹوپی بھی رکھی ہے, آ گئے. انہوں نے کہا ایسی تھے دوسرے آنے کے, ٹوپی کیوں لگی تھے, داڑھی کیوں رکھی, پکڑے گئے, آ گئے. ہر روز صبح ہوئے کہتے مول صاحب السلام علیکم, ساڈا کی بنے گا, ساڈا کی بنے گا, لے گا تو ہلکیما بنے گا ان شاء اللہ. حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی میں نے بات کر رہا تھا کہ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ پر اللہ کروڑوں رحمتیں برسائے کہ انہوں نے قوم کا مزاج ہی بدل دیا, مزاج ہی بدل دیا. اب جناب لوگ کوئی اور بات سنتے ہی نہیں ہیں. مولانا حق نواز شہید کی تقریر میں بھی کوئی ترنم نہیں تھا, بلکہ آپ تو بھول کر بھی تقریر میں کوئی شعر نہیں پڑھتے تھے, اور خطبہ مختصر سا. اور جنہوں نے ابتدائی تقریر سنی ہے, پہلا آدھا گھنٹہ تو اتنی بور تقریر ہوتی تھی کہ لوگ اٹھ کر ہی چلے جاتے, کہتے اے مولوی حق نواز لے اے تقریر کرنی ہے. پھر جب حضرت کا آغاز پھر شباب پر آتے تو پھر لوگ واپس آ جاتے, تو مزاج ہی بدل دیا. میں کہتا ہوں مولانا حق نواز شہید نے لفظوں سے مزاج نہیں بدلا, اپنے اخلاص سے مزاج بدلا ہے, اپنی قربانیوں سے مزاج بدلا ہے. یاد رکھو آواز اور صورت اس میں یہ اس کا اثر دیر پا نہیں ہوتا, سیرت اور کردار کا اثر دیر پا ہوتا ہے. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں. میں پشاور میں جب تھا وہاں بند تھا, تو اس وقت میں نے تاریخ فرشتہ کا مطالعہ کیا بالاستیعاب. اس میں ایک واقعہ آتا ہے محمود غزنوی کے حالات تفسیر سے, اس میں ہے محمود غزنوی بدصورت تھا, آپ حیران ہوں گے شکل و صورت اتنی اچھی نہیں تھی, بلکہ ایسی تھی کہ ایک دن اس نے ایاز سے کہا، کہنے لگا ایاز سنا ہے کہ لوگ صبح اٹھ کر اپنے بادشاہ کا دیدار کرتے ہیں تو ان کے چہروں پہ رونق آ جاتی ہے، مگر میں وہ بدقسمت ہوں کہ جب میں اپنا چہرہ شیشے میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پہ غصہ آنے لگتا ہے کہ میری صورت کتنی گندی اور خراب اور کتنی بھدی ہے۔ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر ایاز نے ایک بات کہی تھی اور یہی بات آخری اور یاد رکھنا، اس نے کہا بادشاہ سلامت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ خود میں اپنی شکل کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا زیادہ دیر میں آئینے کے سامنے کھڑا نہیں رہتا، جو خوبصورت ہوتے ہیں ان کی تو جیبوں میں ہی آئینے رہتے ہیں، تھوڑی دیر بعد کنگھی کڈی چل ادھر ادھر پھر کنگھی پائی پھر شیشہ صاف کیتا پھر دیکھنے لگ گئے، ہیں کچھ بگڑیا تو نہیں، ہیں کچھ سرما شرما خراب تو نہیں ہوا، اے اللہ جزائے خیر دے ہمارے مدارس کے موت میں ہم کو وال ہی بنا چھڑ دے، چل جال چٹے بال ہی بنا دیتے۔ میں نے اپنے بیٹے معاویہ سے کہا، میں نے کہا وہ فلاں مدرسے میں داخل کراتے ہیں، کہتا ابو انہیں ٹینڈ کرا چھڑنی ہے تو وہ چھٹی بھی جمعرات میں کوئی نہیں دیں۔ میں نے کہا بیٹے اچھا ہوتا ہے ٹینڈ شنڈ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جب بال ہوں گے جناب دس مرتبہ ادھر کریں گے دس مرتبہ ادھر کریں گے پھر الٹیوں نیچے کریں گے پھر اوپر پیچھے وہ کر لیں گے سٹائل ہی بناتا رہتا آدمی۔ تو کیا ایاز نے کہا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی شکل کو دیکھنے والے چند لاکھ لوگ ہیں، آپ کی شکل کو دیکھنے والے چند افراد ہیں، کوئی بات نہیں، شکل اچھی نہیں تو کوئی بات نہیں، صورت اچھی نہیں تو کوئی بات نہیں، سیرت اچھی ہونی چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے۔ آپ قبر میں چلے جائیں گے دنیا آپ کے کردار کو یاد رکھے گی۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے محمود غزنوی کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 900 سال ہو چکے ہیں، 900 سال ہو چکے ہیں محمود غزنوی کو اس دنیا سے گئے ہوئے، ابھی تک غزنوی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ابھی تک مسلمانوں کے جوانوں پر تو غزنوی کا نام ہے ہی ہے، ہندوستان کا بنیا میں اور ہندو بھی غزنوی کو بھولا نہیں ہے، غزنوی کا نام آتا ہے ہندو کی نیند تباہ ہو جاتی ہے، غزنوی کا نام آتا ہے ہندو کے پاؤں سے زمین نکلنا شروع ہو جاتی ہے، شکل تو چند لوگوں نے دیکھی ہے اور اس کردار ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں کہنا آپ سے یہ چاہوں گا، آواز اور شکل کوئی چیز نہیں ہے، کردار اور سیرت اصل چیز ہے، اور کردار سازی ان اداروں میں ہوتی ہے، ان اداروں میں پلاسٹک سرجری نہیں ہوتی، سمجھ آئے؟ یہ ادارے کو یہ نہیں ہے کہ جہاں بندہ بد شکل ہوئے انہوں جناب خوبصورت بنا دیو، یہاں پلاسٹک سرجری کر کے شکلیں اچھی نہیں بنائی جاتی، یہاں کردار اچھے بنائے جاتے ہیں، کردار سازی ہوتی ہے۔ ان اداروں میں رہ کر کردار سازی کر لیجئے، اپنی سیرت کو اعلی سے اعلی بنا لیجئے، انشاءاللہ کردار اور سیرت کا اثر، آپ کہتے ہیں تقریر میں، میں کہتا ہوں صدیوں تک چلے جائیں تو یہ اثر چلتا ہی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں سمجھ کے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور، اللهم وفقنا لما تحب وترضى عنا، اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ان جتنے طلباء کرام ہیں سب کو یا اللہ دین کا خادم بنا، دین اسلام کی امانت کی حفاظت کرنے والا بنا، اور یا اللہ اسلام کا سچا سپاہی بنا، اور اپنے اکابر کا یا اللہ صحیح جانشین و وارث بنا، یا اللہ ان نوجوانوں کو اپنی پوری زندگی دین اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ انہیں جہاد مع الکفار کی بھی توفیق عطا فرما، جہاد مع المنافقین کی بھی توفیق سے ہمکنار فرما، اے اللہ ان دینی اداروں اسلام کے قلعوں کو تا قیامت یا اللہ ان کی حفاظت فرما، اور ان کے فیضان کو جاری و ساری رکھ، یا اللہ ان کے متعلقین اور معاونین کی تمام یا اللہ جائز حاجات نیک تمناؤں آرزوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین محترم صاحب اور یا اللہ اتنے جتنے رفقاء ہیں اساتذہ کرام ہیں اور یا اللہ جتنے احباب اس مدرسے کے لیے یا اللہ تعمیر و ترقی میں مصروف عمل ہیں سب کی صحیح اور قربانیوں کو قبول فرما،
یا اللہ جتنے طلباء کرام جس عظیم مقصد کے لیے آئے ہیں سب کو اپنے مقاصد کی تکمیل کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے جس طرح یا اللہ اس ادارے میں طالبات اور طلباء کے دین کے لیے یا اللہ کام شروع ہے اور ہو رہا ہے, یا اللہ جتنی بڑی تعداد ہے, حضرت محترم صاحب نے بتایا کہ ابھی تو